بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
سيرة پیغمبر اسلام کا یہ سلسلہ اس تقریر کے ساتھ آٹھویں سال میں داخل ہو رہا ہے. الحمدللہ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ مسلسل گزشتہ سات سالوں میں اہم ترین ذکر جو سننے کی حد تک بھی ثواب دلواتا ہے اور مقام عمل میں بار بار انسان کی رہبری اور ہدایت کرتا ہے، گزشتہ سات سال مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا. اگر کے سال میں صرف چار یا ساڑھے چار مہینے اس عنوان پہ گفتگو ہوتی، لیکن پھر بھی 114 تقاریر پچھلے سال تک مکمل ہو چکی تھی اور آج کی یہ تقریر جو آٹھویں سال کی پہلی تقریر ہے، مجموعی اعتبار سے اس سلسلے کی 115 تقریر ہو، اور امکان یہی ہے یا اس سال اور یا زیادہ سے زیادہ آئندہ سال جس انداز سے ہم سیرت رسول کو بیان کر رہے ہیں یہ سلسلہ مکمل ہو جانا چاہیے. 114 تقریر جنگ خیبر کا بیان چل رہا تھا اور میری پوری کوشش کے باوجود پچھلے سال آخری تقریر میں بھی یہ بیان مکمل نہیں ہو سکا تھا. ان تمام افراد کے لیے جو کیسٹوں میں یہ تقاریر سنا کرتے ہیں، شاید کوئی ایسی پریشانی نہ ہو جو صبح 114 تقریر کے بعد تقریر نمبر 115 کو حاصل کر لیں، لیکن وہ مجمع سامنے بیٹھ کے تقریر سنتا اس کے لیے شاید مشکل ہو جائے اگر میں سات مہینے پہلے کی تقریر سے آج کی تقریر کو دہرائے بغیر ربط دیت شاید سمجھ میں نہ آئے کہ آج کیا بات ہو رہی. چنانچہ ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو ریکارڈڈ تقریر سنتے ہیں، کچھ باتوں کو اس لیے دہرانا کہ غزوہ خیبر کا بیان تقریباً مکمل ہو چکا تھا، لیکن خیبر سے رسول خدا کی واپسی بس یہ بیان رہ گیا تھا. واقعات بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے، اس لیے آج کی تقریر میں یہ بیان مکمل تو ہو جائے گا، لیکن وہی میری معذرت یہ غزوہ خیبر کی 6 تقاریر آپ نے پچھلے سال سنی اور انہی سے مربوط، انہی سے متصل، انہی سے منسلک 7 اور آخری تقریر اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنی حد تک یہ کوشش کی کہ سیرت رسول کے جو تاریخی واقعات پیش آتے رہے، جہاں جہاں وقت اجازت دے اس حوالے سے اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ذمہ داریاں بھی ہم اور آپ سمجھ لیں. سیرت رسول کا یہ سلسلہ فقط تاریخی واقعات پر مشتمل نہ رہے، اس لیے آج کی اس تقریر کی ابتدا میں بھی دو ایسے مسئلوں کی جانب توجہ مبذول کرا دی جائے جس کا تعلق جنگ خیبر کے اختتامی مراحل سے ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت غزوہ خیبر ہمارے سامنے پہلا اہم ترین پیغام تو یہ دیا کہ اسلام میں مؤلفت القلوب یا تعلیم قلب کی کتنی اہمیت ہے، اور اس تعلیم قلب کی منزل پر ان لوگوں کو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا جو دین کے لیے، جو اللہ کے لیے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں، میں بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا اشارہ کر کہ مثلا ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد بھی بعض صاحبان ایمان کو یہ شکایت ہو گئی کہ ہمارے ذہن میں جو تصور اور خیال تھا اس اسلامی انقلاب کے بعد ہمیں وہ اہمیت نہیں دی گئی، اور ہمارے مقابلے میں بعض اوقات دشمنوں کو یا غیروں کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ یہ ایک بہت ہی واضح مثال میں نے پیش کر دی، ورنہ اس کے علاوہ پریکٹیکل لائف یا عملی زندگی جب انسان دین کا کام کرنے نکلے تو بعض اوقات اس کے سامنے ایسی منزل آ جاتی کہ اپنے مخلص وفادار اور قریبی ساتھیوں کو نظر انداز کر کے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرنا پڑتا جو بہت بعد میں اس تحریک میں شامل ہوئے، اور یہی وہ منزل ہے جسے اسلام نے تعلیم قلب یا مؤنبۃ القلوب کا نام دیا۔ جنگ حنین میں اس کی تفصیل آئی کہ پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دلوائے، اور وہ لوگ جو شروع سے ہی پیغمبر کا ساتھ دے رہے اور مکے کی زندگی میں انہوں نے پیغمبر کے ساتھ تمام مصیبتوں کو برداشت کیا، اور مدینے کی زندگی میں بھی جس وقت یہ فتح مکہ کے بعد والے مسلمان بدر و احد میں اسلام کے مقابلے میں آ رہے تھے وہ پرانے مجاہدین اسلام کی مدد و حمایت کر رہے تھے، لیکن پیغمبر ان کو آدھا حصہ دے رہے اور نئے مسلمانوں کو زیادہ حصہ دے رہے، یہاں تک انصار مدینہ کو یہ عمل اتنا عجیب لگا کہ باقاعدہ طور پر وہ رسول کے پاس جا کے احتجاج کرتے کہ اے اللہ کے رسول، یہ مکے والے جو مکہ فتح ہونے کے بعد آج اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے، جب انہوں نے آپ کو مکے سے نکالا اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی، اس وقت ہم نے آپ کی حمایت کی، اس وقت ہم نے آپ کے لیے اپنے شہر، اپنی جائیداد، اپنے مکانات وقف کر دیے، لیکن آج جب بظاہر اسلام کو ترقی مل گئی ان پرانے لوگوں کو بھلا کے نئے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی۔ باقاعدہ یہ تاریخ کے اوراق پر مدینے کے ان انصاریوں کا احتجاج جنہوں نے ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا، اور اسی طرح زکات وہ قیامت تک رہنے والا مسئلہ اس کی تقسیم میں بھی یہ مسئلہ آتا کہ زکات جہاں ایک طرف شیعہ غریب و مسکین کو دی جائے وہاں دوسری جانب بعض اوقات کافروں تک کو یہ زکات ادا کی جا سکتی تاکہ ان کی حمایت کو حاصل کیا جائے اور انہیں اسلام کے قریب لایا جائے۔ یہ عمل ایک ایسا عمل کہ جس میں جو پرانا حمایتی، جو پرانا وفادار، جو پرانا جانسار، اسے اور قربانیوں کے علاوہ قربانی بعض اوقات یہ بھی دینا پڑتی، کیونکہ اسلام کی مسلحت اور تبلیغ دین میں اس مسئلے کو بار بار دہرانا پڑتا، اس لیے میں یہ 5-7 منٹ آپ کے لیے گیا۔ آئیے اب جنگ خیبر میں چل کے دیکھیں کہ اتنی میری گفتگو کا غزوہ خیبر سے کیا ربط ہے۔ غزوہ خیبر اختتام کو پہنچا، آخری قلعہ فتح ہو چکا، خیبر 7 چھوٹے چھوٹے قلعوں، 7 قلعوں کے مجموعے کا نام، جس میں 6 قلعے چھوٹے اور 7واں قلعہ جو اصل میں مرحب و انتر کا قلعہ تھا وہ سب سے بڑا تھا، یہ 7 کے 7 قلعے فتح ہو گئے، اور اس کامیابی کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو گئے، اور اسی دوران پیغمبر اسلام کو زہر دینے کا واقعہ بھی پیش آیا، اور پیغمبر اسلام کی شادی بھی ہوئی سردار خیبر صفیہ بنت حی کی بیٹی سے۔ وہ سارے واقعات سال گزشتہ یعنی 114 تقریب میں بیان ہو چکے۔ اب اس کے بعد وہ منزل آ رہی کہ خیبر سے وہ مال غنیمت ملا، جس کی تفصیل الحمدللہ مجالس کے اندر آپ علماء کرام اور ذاکرین سے سنا کرتے ہیں۔ اس کثیر تعداد کہ پہلی مرتبہ گویا مدینے والوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور اس کثیر تعداد کہ خیبر کے مجاہدوں کا مال غنیمت جب ان کے انتقال کے بعد ان کے وارثوں میں تقسیم ہوا تو سونے اور چاندی کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے جو اسے کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا، یہ سارا مال غنیمت خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہو رہا۔ اور میں یہ تفصیل کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ خیبر اتنی دولت، پوری یہودیت کی جو جمع شدہ دولت کہ پورے عرب میں بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً پوری دنیا اس دولت کی شہرت تھی، جب یہ مسلمانوں کے پاس آئی تو پیغمبر نے صرف ان مسلمانوں اس مال غنیمت میں سے حصہ کیا جو خیبر کی لڑائی میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن بنو غطفان وہ سامنے آ رہے اور وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے کہ اے رسول، اگر کہ وہ پیغمبر کی حفاظت کو نہیں مانتے، ان کے لفظ تو میں اپنے لفظ سے بیان کر رہا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، اس مال غنیمت میں ہمارا بھی حق اور ہمارا بھی حصہ، اس لیے کہ ہم خیبر کے اتنے قریب تھے اور پھر بھی ہم نے خیبر والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اب دیکھیں، یہی وہ واقعہ جس کی خاطر میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے پچھلے سال کی ایک تقریر کا ایک حصہ دہرانا پڑے گا۔ خیبر کے سلسلے کی جو پہلی تقریر، اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول مدینے سے نکلے تو کیوں نکلے؟ اس لیے کہ اطلاع ملی کہ جب خیبر والوں کو یہ پتا چلا کہ مکے کے کافروں مسلمانوں سے ایک صلح نامے پہ دستخط کر لیے اور مکے کی کافر اب مسلمانوں کے خلاف میدان میں آنے کو تیار نہیں، ورنہ اس سے پہلے اسی طرح سے تو اینٹی اسلام تحریک چل رہی تھی، اسلام کے خلاف جو تحریک تھی وہ اسی طرح تو چل رہی تھی کہ پیسہ آتا تھا خیبر اور افرادی طاقت مین پاور یا فوجیں آتی تھی مکہ، یہاں کی فوج ہے وہاں کی دولت ہے اور مدینے پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ کے ذریعے وہ سلسلہ تو ختم کر دیا، ایک بریت اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے۔ اب خیبر والوں کو پتہ چل گیا کہ دولت ہمارے پاس ہے لیکن افرادی طاقت، فوجیں، لشکر یہ سب ہم کو نہیں مل سکے، تو انہوں نے اپنے لشکر کو خود جمع کرنا شروع کیا۔ پیغمبر کو اطلاع ملی کہ مدینے کے قریب یعنی مدینے اور خیبر کے درمیان عربوں کا دوسرا بڑا قبیلہ، سب سے بڑا قبیلہ عرب میں قریش، اس کے بعد خیبر کے علاقے میں تو سب سے بڑا قبیلہ تھا عربوں کا بنو غطفان۔ خیبر والوں نے ان سے ریکویسٹ کی، ان کے نام خط لکھا اور کہا کہ ہم اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو۔ پرانے زمانے جب یہ کہا جائے کہ بلا قبیلہ بڑا ہے یا بلا قبیلہ چھوٹا، اس کا مطلب صرف تعداد اور آبادی ہوتی۔ پرانا زمانہ ہر قبیلے کی طاقت کے دار و مدار اس پر ہے کہ اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، تو کہا کہ تم سب سے بڑے قبیلے والے آؤ ہماری حمایت کرو، آؤ اپنے لشکر لے کے ہمارا ساتھ اور پھر ہم اور تم مل کے مدینے پہ حملہ کریں۔ اللہ کے رسول کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی، پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ مدینے سے خیبر کی جانب سفر اختیار کیا بلکہ اتنی تیزی کے ساتھ پیغمبر چلے کہ بنو غطفان والے اپنی فوج لے کے خیبر جا رہے، پیغمبر ان کے درمیان کے راستے پہ آ گئے اور خیبر اور بنو غطفان کی جو سپلائی لائن تھی اس کو کاٹ کے رکھ دی۔ بنو غطفان اپنے گاؤں سے یا اپنی آبادی سے نکل چکے، آدھے راستے میں آئے، اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام اسی راستے میں آگے کھڑے، یعنی وہ اور خیبر والے نہیں ملے، اس سے پہلے ہی ان کو مسلمانوں سے لڑنا پڑے، وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت و طاقت نہیں پا رہے۔ اور بعض مورخین نے لکھا، یہ ساری تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، میں اس کی ریپیٹیشن یا تکرار میں معذرت خواہ، بعض مورخین نے لکھا کہ کچھ مسلمانوں نے ایک عقل مندی یہ کہ وہ بنو غطفان کے لشکر میں بھیس بدل کے پہنچ گئے اور انہوں نے یہ افواہ وہاں پہ پھیلا کہ تم اپنے گاؤں کو اپنی آبادی کو چھوڑ کے خیبر جا رہے، ارے اسلامی لشکر پیچھے سے تمہارے شہر پہ حملہ کر دیں گے، اب ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کا مال و اسباب وہ سب تو ان کے شہر میں۔ یہ خبر سنی اور یہ بھی پتا چلا کہ ہمارا خیبر والوں سے رابطہ نہیں ہوگا بیچ میں اللہ کے رسول، یعنی پیغمبر کو یہ فائدہ ہو گئے کہ اس قبیلے سے الگ لڑے، اس قبیلے سے الگ لڑے، مشترکہ لشکر نہیں بننے پا رہا، متحدہ فوج تیار نہیں ہونے پا رہی۔ ان دو چیزوں نے بنو غطفان کے لوگوں کا حوصلہ پست کر دیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم آخر پرائی آگ میں کیوں کودے، ہم خیبر والوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں۔ وہ لشکر واپس چلا گیا۔ واپس کیوں گئے؟ یہ معلوم کر کے کہ پیغمبر بیچ راستے میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور واپس کیوں گئے؟ یہ خبر سننے کے بعد جو افواہ تھی کہ مسلمان پیچھے سے تمہارے شہر پہ آ کے حملہ کر دیں گے، واپس اس لیے گئے۔ لیکن جب خیبر فتح ہو گئے، مال غنیمت کی تقسیم شروع، تو مال غنیمت کا اصول یہ ہوتا کہ میدان میں جہاد کرنے والوں کو مال غنیمت ملتا اور ان قبیلوں کو مال غنیمت دیا جاتا جنہوں نے جنگ کے دوران لشکر اسلامی کی کوئی حمایت کی، اور اسی ایک مسئلہ یہ بھی کہ اس قبیلے کو بھی مال غنیمت دیا جاتا کہ جس نے مسلمانوں کی درخواست پر دشمنوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. دیکھیے تین قسم کے افراد کو مال غنیمت ملتا جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کا تو حق. اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں, یعنی وہ مسلمان نہیں کافروں کے قبیلے, لیکن مسلمانوں کی حمایت میں فوج لے کے آ جائے انہیں بھی مال غنیمت ملنا چاہیے. مگر تیسری کیٹیگری تیسری قسم ان قبیلوں کو بھی پیغمبر مال غنیمت دلوا دیا کرتے جو دشمن کا ساتھ دینے والے, لیکن مسلمانوں کا قاصد ان کے پاس پہنچے اور کہے کہ تم سے درخواست یہ نہ ہمارا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو, ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل سکتا ہے, لیکن شرط یہ کہ مسلمان لشکر اس سے جا کے درخواست کرے. بنو عثمان جہاں معاملہ بالکل الٹا, وہ یہودیوں کی مدد کو جا رہے ہیں, آگے راستے سے کیوں واپس گئے؟ کسی مسلمان نے ان سے درخواست نہیں کی, انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں پایا اس لیے واپس گئے. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی اور دیکھا کہ اس کثیر تعداد میں مال غنیمت مل رہا, وہ بھی اپنا ایک ڈیلیگیشن یا وفد لے کے رسول کے پاس آ گئے اور کہا کہ اے رسول, آپ کے طریقہ کار کے مطابق مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ. مسلمان معاملات کو جاننے والے جذباتی اور جوشیلے نوجوان وہ آگے بڑھے اور کہا تمہارا کیسے حصہ, کون سا ایسا قانون ہے کہ تمہیں بھی مال غنیمت ملے؟ تو کہا کہ ہمارا حصہ ایسا کہ آپ اور یہودی لڑتے رہے اور ہم نے یہودیوں کی بار بار کی درخواست کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دیا, ہم غیر جانبدار بن گئے. جبکہ اصل قانون یہ ہے کہ اگر مسلمان درخواست کرے کہ تم اس جنگ میں حصہ نہ لینا تو مال غنیمت ملتا, یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہودیوں کی درخواست کے باوجود آپ کا ساتھ دیا, جبکہ یہ جملہ بھی ان کا غلط تھا. وہ لشکر لے کے آئے, آدھے راستے سے واپس گئے, اپنے شہروں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو خطرے میں محسوس کر کے واپس گئے, اسلامی لشکر سے ڈر کے واپس گئے, لیکن پھر بھی جھوٹی باتیں غلط بیانی کی جا رہی. اور جو مسلمان وہ اس حقیقت کو جانتے, جذباتی اور جوشیلے نوجوان آگے بڑھ, ان کی نیت صحیح بھی ہو اور ان میں کچھ شاید اس لیے بھی آگے گئے ہوں گے کہ اگر ان کو مال غنیمت مل گئے تو اتنا ہمارا حصہ کم ہو جائے گا, جتنے زیادہ دعوے دار ہو جائے اتنا ہر ایک کا حق کم ہوتا, لیکن پیغمبر نے ان کو چپ کرا دیا, خاموش کرا دیا. اور بنو عثمان جو سراسر غلط بیانی کر رہے ہیں اور پھر جو غلط بیانی بھی کر رہے ہیں اس پر بھی ان کا کوئی حق نہیں بنتا, وہ صرف اتنا کہہ رہے کہ خیبر کے یہودیوں نے ہم سے مدد مانگی اور ہم نے ان کی مدد نہ کی, اس پہ مال غنیمت نہیں ملتا. مسلمان اگر کہتے تو مال غنیمت ملتا, جھوٹ بھی بولے اور ایسا جھوٹ کہ اس جھوٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں, لیکن وہی بات کہ پیغمبر اسلام یہ اللہ کے رسول کی رحمت کا ایک پہلو اور پیغمبر اسلام کی سیاست کا ایک حصہ, معاذ اللہ وہ دنیاوی سیاست نہیں, وہ سیاست الہیہ جس میں یہ کہا جاتا کہ اپنوں سے زیادہ کبھی خیروں کا خیال کرنا پڑتا اور لوگوں کے دل اپنی جانب کھینچنا پڑتے. چنانچہ بعض اوقات اخلاق پر رسالت کا تقاضا یہ کہ اگر غلط بیانی بھی کی جا رہی, کیونکہ حق و باطل کا مسئلہ تو ہے نہیں, کوئی گمراہی کا مسئلہ تو ہے نہیں, فقط اس لیے کہ جھوٹے کو اس کے منہ پہ ہمیشہ جھوٹا کہنا واجب نہیں ہوتا, یہ پہلو سمجھانے کے لیے پیغمبر نے ان نوجوانوں کو خاموش کرا دیا اور کہا کہ اس مال غنیمت میں سے بھی اس مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دیا جائے. اس کے اثرات بعد میں مسلمانوں کو پتا چلے, اس وقت تو بعض جوشیلے نوجوان پاؤ کھا کے رہ گئے کہ ارے یہ تو غلط دعویٰ کر کے آئے اور وہ جو جھوٹ بولا اس پر بھی ان کا حق نہیں, پیغمبر نے اس کی بات کو کیوں مان لیا؟ ہم جانسان, ہم قربانی دینے والے, ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والے, ہمارا حصہ کاٹ کر ان کو عطا کیا جا رہا. لیکن بعد جب یہ بنو عثمان نے اسلام قبول کیا تو پتا چلا کہ پیغمبر اسلام کی رحمت کے اس پہلو سے بھی باہر اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا, وہ تحریکوں میں حصہ لینے والے, تبلیغ کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے والے, وہ اس بات کو یاد رکھے کہ کبھی کبھار اسلام کی مصلحت اس چیز کا تقاضا کر دی کہ اپنوں سے زیادہ غیر کو ترجیح دی جائے, اپنوں سے زیادہ غیر کا خیال رکھا جائے. اس کا نام ہے تعلیم فن. اب اس سلسلے کا ایک جملہ میں شروع تفریح ایران کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں, تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اور آئیے اسی غزوہ خیبر کا ایک اور اہم پہلو ہمارے سامنے آ رہا کہ اگر کوئی شخص دولت کی لالچ یا اپنے کسی مفاد کی خاطر دین خدا سے کتراتا, ہو سکتا کہ شروع میں وہ فائدے میں نظر آئے, ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ کامیاب نظر آئے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کی سزا صرف آخرت ہی نہیں دنیا میں بھی ان کو نقصان, اور دنیا میں یہ سب سے بڑی آیا زمانے میں کوئی تھا نہ آج کے زمانے میں کوئی ہے. کہ آپ بلائیں تو آپ کی ریکویسٹ پہ آ جائے. وہاں بات ہوتی ہے پیسوں. تو اس قبیلے والوں نے قریش سے پوچھا, خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے اپنا لشکر لے کے آتے ہیں, مگر کیوں, ہمیں کیا ملے گا, ہمارے لیے کیا؟ تو خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ اے بنو غطفان, آ کے ہماری مدد کرو اور اسلام کا خاتمہ کرو. آج کے بعد خیبر کی زمینوں سے جتنے پیداوار حاصل ہو وہ آدھی ہماری ہوگی تو آدھی تمہاری ہوگی. جو خیبر کی پیداوار, جو خیبر کی زمینیں عرب کی زرخیز ترین زمینیں, اس کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس فقیرے کو بلائے. یعنی اسلام سے اتنا ڈر رہے اور اسلام کو ختم کرنے کا ایسا جوش و جنون تھا کہ وہ اپنی سالانہ آمدنی کا آدھا دینے کو تیار, اور یہ سمجھ رہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. خیر بنو غطفان کے لوگ تو آئے آدھے راستے سے چلے. تھوڑا آپ نے آج سن لیا, اصل تفسیر اس کی پہلے کی تقاریر میں آ چکی, وہ چلے. خیبر کی لڑائی ہوئی, خیبر کی لڑائی اختتام کو پہنچی. پیغمبر اسلام خیبر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد اعلان کر دی کہ مال غنیمت, مجاہدوں کا حق, خیبر کے سارے یہودیوں کو نکالا جائے, زمینیں ہماری, اس کا انتظام ہم کریں گے. خیبر کے سارے یہود روتے پیٹتے ہاتھ جوڑتے پیغمبر کے پاس آئے. کسی بھی اصول سے ان زمینوں پر رہنے کے وہ حقدار نہیں تھے, چاہے اسلام کا قانون دیکھے, چاہے خود یہودیت کا قانون دیکھے, اور چاہے خود عرب کا قانون دیکھے. یہی تین قانون دیکھے جا سکتے, نہ ان کے مذہب کے اعتبار سے, نہ اسلام کے قانون کے اعتبار سے, اور نہ ہی جو عربوں کے پرانے قوانین چلے آ رہے ہیں. کسی اعتبار سے جب انہوں نے جنگ چھیڑی اور جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ارادہ کیا, اب شکست کھائے تو ان کا کوئی حق نہ رہا ان زمینوں کا. لیکن انہوں نے آنے کے بعد اتنی بات کی کہ زمینیں تو بے شک مسلمانوں کی ہوگی, اس پہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے. صرف اتنا کہا کہ آپ لوگ اب یہ مدینے میں رہتے ہیں مسلمان, خیبر ہے وہاں سے 100 کلومیٹر دور, کہ یہاں پہ ہم کو نکال کے ان زمینوں فصلیں وغیرہ بونے کے لیے کچھ لوگوں کو نوکر تو رکھیں, یہ خدمت ہم سے لی جائے, ہمیں یہاں سے نکالا نہ جائے. جس کام کے لیے آپ باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں, ہمیں ہمارے ہی حوالے میں کام کر دیا جائے. اور پیغمبر اسلام سے وہ ایک ایگریمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کی ساری باتیں مان لی اور یہ طے پایا کہ زمینوں کے مالک مسلمان, لیکن بجائے اس کے مسلمان باہر سے مزدور لا کے, باہر سے کسان لا کر, باہر سے وہ جو آج کل کی اصطلاح ہے ہاری وغیرہ لا کے اس زمین پہ رکھے, یہی یہودی یہاں پہ رہتے رہے, جو پیداوار ہو آدھی پیداوار مسلمان لے جائیں اور آدھی پیداوار بطور مزدوری, کام انہوں نے کیا, بیج انہوں نے بوئے, پانی انہوں نے دیا, فصل کی دیکھ بھال انہوں نے کی, فصل کو کاٹا انہوں نے, اس خدمت کے بدلے میں آدھی پیداوار ان کو ملے. اس شرط کے اوپر مسلمان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور وہ زمینوں میں قیام کرنے لگے. اب ذرا دیکھیے کتنی عجیب تاریخی حقیقت, اور یہ صرف 1.5 مہینے کے اندر اندر کی بات. آج سے 1.5 مہینے پہلے یہ یہودی اپنی پیداوار کا آدھا حصہ بنو غطفان کو دے رہے, اس آدھے کے نقصان کے لیے تیار تھے تاکہ اسلام کا خاتمہ کیا جائے. 1.5 مہینے کے بعد اب نتیجہ کیا نکلا کہ صرف وہی آدھی پیداوار ان کو مل رہی, ان کی زمینیں بھی چھینی جا رہی, وہ آدھی پیداوار بھی ان کے ہاتھ سے جا رہی, وہی آدھی دولت ان کے پاس باقی بچ رہی, لیکن اتنی اب ذلت کے ساتھ, اتنی رسوائی کے ساتھ, کیسی شکست کھانے کے بعد, کیسی اپنی زمینوں سے ہاتھ دھونے کے بعد. لیکن اس میں پیغام, وہی آدھا مال ان کے ہاتھ میں رہا جو شروع سے تھا, جو اکثر آپ مال حلال و حرام کی مجالس اور مال حلال و حرام کی تقاریر میں علماء سے سنتے کہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ملتے رہے, چاہے آپ جلد بازی کر کے اس کو حرام طریقے سے حاصل کریں یا تھوڑا صبر کر کے اسے حلال طریقے سے حاصل کریں. یہی یہود اگر اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتے اسلام کے خلاف, حق کے خلاف, پیغمبر کے خلاف, دین خدا کے خلاف یہ سازشیں نہ کرتے تو زمینیں بھی ان کے پاس رہتی, پیداوار بھی پوری کی پوری ان کے پاس آتی, لیکن وہی آدھی پیداوار ان کو مل رہی. لیکن کب؟ ذلت اٹھانے کے بعد, شکست کھا جانے کے بعد, رسوائی کے بعد, مسلمانوں کے نوکر بن جانے کے بعد, اور اپنی زمینوں سے ہاتھ کھو دینے کے بعد, اپنی زمینوں سے ہاتھ کھو دینے کے بعد. یہ بھی خیبر کا ایک انتہائی اہم اور واضح پیغام ہے کہ اے دین پہ عمل کرنے والے, تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ایک بات تجھے یاد رکھنا کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر, اللہ تجھے کامیاب کرے گا. لیکن اے وہ جلد باز مومن جس سے دنیا کی مصیبتیں برداشت نہیں ہو پا رہی, جس سے حلال طریقے سے گزارا ہو نہیں پا رہا, جو اپنی جلد بازی کی وجہ سے شریعت کو پیچھے مجھے چھوڑ کے یہ سمجھتا کہ جھوٹ بول کر فراڈ کر کے بیماری کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر میں دولت کو حاصل کر سکتا ہوں, تجھے ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تیری جل بازی کی وجہ سے ذلت کے ساتھ ملے, رسوائی کے ساتھ ملے, جو اللہ تجھے عزت کے ساتھ دینے والا تھا ملے گا اتنا ہی, لیکن اب ایک ذلت بھی تیرے ساتھ ہو جائے گی, اب دنیاوی نقصان بھی تیرے ساتھ ہوگا, جیسے خیبر کی یہودی وہی آپ ہی دولت ان کے ہاتھ میں رہی, لیکن اب اتنے ذلیل ہونے کے بعد کہ پھر ان کو کم از کم عرب کی سرزمین میں پیغمبر کی زندگی میں کبھی مسلمانوں کے سامنے آنے کی جرات و ہمت نہ ہوئی, اس پیغام کے ساتھ خیبر کے قلعے سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. خیبر فتح ہو گئے, بنو غطفان کو بھی پیغمبر نے مال غنیمت دے کے یہ بتایا کہ بعض اوقات اوپری دل سے اسلام کی حمایت کرنے والوں کو سچے دل سے مومن بنانے کی خاطر ان کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کیا جاتا, اور یہودیوں کی شکست صرف یہی پیغام نہیں دیا کہ یہودیوں کو ہارنا, بلکہ ایک مومن کو بھی پیغام دے دیا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے نہ تو دنیا حاصل کر سکتا, نہ تو زیادہ کما سکتا, نہ تجھے عزت مل سکتی ہے, ظاہری طور پر بہتر نظر آئے گا, انجام تیرا برا ہونا. اب لشکر اسلام آگے بڑھ رہا خیبر کے قریب, خیبر تو اہم ترین علاقہ تھا یہودیوں کا, ان کی بیک بون تھا, ان کی پشت تھا, لیکن خیبر کے اطراف میں اور بھی کچھ یہودی بستیاں پھیلی ہوئی تھی, جن میں تین بستیاں خاصی مشہور, وادی خورا جو خیبر سے ملی ہوئی, اس کے بعد بدر اور اس کے بعد قیمہ کا علاقہ, یہ تین خیبر سے متصل اور چھوٹے چھوٹے علاقے, اس میں سب سے پہلے راستے میں وادی خورا کا علاقہ پڑا, لشکر اسلام خیبر کے ساتوں قلعوں کو فتح کر کے آگے بڑھ رہا اور وادی خورا کے علاقے میں پہنچ رہا. پیغمبر اسلام اپنے دستور کے مطابق یہاں بھی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے, مسلمانوں سے کہا کہ خیمے لگاؤ اور ہم یہاں کے رہنے والے یہودیوں سے بات چیت کریں, لیکن اس دوران کے جب مسلمان اونٹوں پر سے سامان اتار رہے تھے, ایک مرتبہ وادی خورا کے یہودیوں نے تیر اندازی شروع کر دی اور ایک تیر پیغمبر اسلام کے اس غلام مدغم کے گردن میں بے وقت ہوا کہ جس کے نتیجے میں وہ وہیں پہ شہید ہو گیا, وہ غلام کہ جس کا واقعہ پچھلی تقریر میں آ چکا, پچھلی تقریر کا مقصد پچھلا منگل نہیں بلکہ 7 مہینے پہلے کا منگل, لیکن اس سے پہلے کی جو تقریر تھی اس میں وہ واقعہ آ چکا, یہ وہی غلام جو اس جنگ کے تیر کے نتیجے میں شہید ہو, لیکن جب اس کو دفن کر مسلمانوں نے اس کو مبارکباد دی کہ اے مدغم مبارک, تو اس وقت قرآن جنت کے ساتھ جنت کے باغوں میں بیٹھا ہوگا, تو پیغمبر نے کہا اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی, تم جسے جنت کی مبارکباد دے رہے, تم جس کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ باغ جنت میں ٹہل رہا, ارے اس کی قبر تو آگ سے بھری, اور لوگوں نے گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم بھی, یہ میدان جنگ کا شہید بھی, اسے ڈبل فضیلت حاصل اور پھر اس کی قبر میں آگ اور اتنے جلدی آگ, یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہم جیسا کوئی قبر یا جہنم والا بابو نہیں کہہ رہا, اتنے جلدی آگ, ابھی میدان میں لوگ کھڑے اور پیغمبر کہہ رہے کہ قبر آگ سے بھری, تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں. مال غنیمت کے دوران ایک مرتبہ ایک چادر پر اس نے قبضہ کر لیا, مال غنیمت جب جنگ ختم ہوتی تو ہر آدمی نے جتنا مال حاصل کیا وہ لا کے ایک جگہ پہ جمع کرا, اس نے بھی جتنا مال غنیمت چھینا تھا کافروں وہ سب جمع کرایا, ایک چادر کو چھپا گیا. اب وہ جو چادر اس نے ریشمی چادر ہوگی زیادہ سے زیادہ, ویسے عام طور پہ تو سوتی چادریں عرب میں رائج, وہ جو چادر اس نے اس وقت چھپا لی اس کے نتیجے میں آپ کی چادر خدا نے اس کو اڑا دی, شہادت کا مرتبہ اپنی جگہ, جنت اپنی جگہ, لیکن پہلے گناہ کا دام اس کو برداشت کرنا پڑ رہا. یہ واقعہ آپ نے ویسے بھی مجالس میں بہت سنا ہوگا, غزوہ خیبر میں بھی پچھلی دفعہ یہ واقعہ آ چکا, لیکن اصل میں اس غلام کی شہادت خیبر میں نہیں بلکہ خیبر سے ملا ہوا علاقہ تھا وادی خورا, پیغمبر وہاں پہنچ رہے, ابھی کوئی جنگ شروع نہیں ہو رہی, صرف بوٹوں سے خیمے اتارے جا رہے, یہ غلام کی اس خدمت کو انجام دے رہا, یہودیوں کی تیر اندازی شروع, جس غلام کے گلے میں تیر لگا اسی مقام میں شہید, پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ جاؤ اکیلے علی یہاں بھی چلے, جاؤ اور جا کر ان کا مقابلہ کرو, 10 یہودی جو وادی خورا اور بڑے بڑے یہودی پہلوان میرے مولا کے ہاتھ کے واسطے جہنم ہوئے, تو وادی خورا کے سارے یہودی اپنے قلعے مکانات اور جائیدادیں چھوڑ کے بھاگے اور یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا, بطور مال غنیمت کی تقسیم, بطور مال غنیمت اسے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا. اب لشکر اسلام آگے بڑھا, اس سے ملا فتح کا علاقہ, 100 किलोमीटर दूर खैबर का इलाका और 140 किलोमीटर दूर बदक का इलाका, यानी खैबर और बदक में 40 किलोमीटर का फासला तकरीबन 25 मील के करीब आपके फासला समझिए। बदक के इलाके में ये किला पहुंच चुकी कि खैबर जैसा मजबूत किला है, मंजिल बड़ी नाजुक, वाकई फजर का पूरा वाकया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बयान तो करना चाहिए, लेकिन हालात और मसलहतों की बुनियाद पर इस वाकये का सिर्फ उतना हिस्सा में बयान कर रहा हूँ जो सीरत रसूल के जमाने का, बाद रसूल जो हालात और वाकयात पेश आए, रबी उस्तानी का महीना शुरू हो चुका, आगे इसके बाद जमातुल उला के महीने शहजादी की शहादत की मजलिसों में मुसलसल आप उलमाए करम से बयान सुने, वाकये बदल जो खैबर से मिला हुआ तकरीबन 20 से 25 मील दूर वाकये, पैगम्बर इस्लाम का लश्कर बदक की जानिब बढ़ रहा, बदक वालों को ये इत्तला मिल गई। आम तारीखों में वाकया सिर्फ इतना लिखा कि जब उन्होंने ये देखा कि मरबो अंदर का किला न बच सका और खैबर और वादी फोरा जैसे इलाके जो यहूदियों के एक फख्र का मकाम है, उनकी नाक की हैसियत रखते वो इज्जतें खत्म हो गई और वो इलाके हाथ से चले गए, तो हमने इतनी ताकत कहा कि हम मुसलमानों का मुकाबला करें, चुनाचे उन्होंने लड़े बगैर हथियार डाले। और आमतौर पर रिवायतों में यही कि उनका एक डेलीगेशन और उनका एक वफ़ पैगम्बर इस्लाम के पास आता और कहता है कि अल्लाह के रसूल, हम जंग नहीं करना चाहते, हम लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते, ये हमारा सारा इलाका, ये सारी जमीनें, ये सारी जायदादें, ये सब आपके हवाले, बस हमें यहाँ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार के अंदर जो रिवायत लिखी उसमें इससे जरा ज्यादा तफसील, आमतौर पर सिर्फ इतना ही है कि पैगम्बर बदक पहुंचे और बदक के लोगों का डेलीगेशन आया। अल्लामा मजलिसी जिस रिवायत को नकल कर रहे उसके अंदर ये नहीं, उसमें इतना है कि बदक के लोगों ने पहले मुकाबला करना चाहा था, लेकिन उसके बाद एक वाकया पेश आया जिसके बिना उन लोगों ने बगैर लड़े हथियार डाले। तो अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार इस आम से बदक की रिवायत को जो आमतौर पर सरसरी लिखी गई है किताबों में, जरा तफसील के साथ इस तरह बयान कर दें कि लश्कर इस्लाम खैबर से वादी अफोरा पहुंचा और वादी अफोरा को फतह करने के बाद बदक के इलाके में दाखिल हुए। बदक के इलाके में जो पुराना जमाना है उसे जहन में रखना पड़ता कि उन लोगों ने, यानी वहां के यहूदियों ने कई किले बना दिए थे, उसमें जो मजबूत तरीन किला जिस तरह वो खैबर के इलाके में महब का किला, जो सबसे मजबूत किला, पूरी बदक की आबादी उसके अंदर आ गई और जो उनके बाकी जिले थे 4-5 उन सबको बंद करके बड़ी मजबूती के साथ आखिरी किले में सब लोग जमा हो गए। जिस वक्त आखिरी किले में ये सब लोग जमा हुए और लश्कर इस्लाम पहुंचे तो अब किले की दीवार पे इनके सरदार मौजूद और लश्कर इस्लाम उसके नीचे खड़ा। पैगम्बर ने बराह रास्त इनके सरदारों से बातचीत और कहा कि ये बताओ कि तुम सब जो इस आखिरी किले में आ गए, लेकिन सारी दौलत, सारा असबाब, सारा सोना चांदी, सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई वो सब तो बाकी किलों में बंद, अगर एक एक करके उन किलों को खोल और तुम्हारे सारे मालो असबाब के ऊपर कब्जा कर यहूदी के लिए अपनी जान से ज्यादा अपना माल कीमती होता तो बताओ तुम क्या करो, तुम तो आखिरी किले में आ गए, उस बाकी किलों को किसके ऊपर छोड़ के आए। उन सारे यहूदी सरदारों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इसके दरवाजे इतने मजबूत और मुस्तहकम कि कोई इन दरवाजों को नहीं तोड़ सकता, खुसूसन मुसलमानों के पास कोई तोप या किसी किस्म का कोई हवाई जहाज तो था नहीं कि बम्बार्डमेंट किया जाए, इतने मजबूत ये दरवाजे इन्हें कोई तोड़ सकता नहीं, सिर्फ ये चाबी से खुल सकती और जो इसकी क्लीन है, जो इसकी कुंजियां, वो सब हमने ऐसी जगह रखी है कि वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। पैगम्बर इस्लाम की अल्लामा मजलिसी की रिवायत जिसे अल्लामा मजलिसी ने बिहार की 21वें जिल्द में लिखा, पैगम्बर इस्लाम ने ये सुना और एक मरतबा अपनी उंगलियों को खोल पैगम्बर की हथेली पर वो बाकी जितने किले हैं सबके दरवाजों की चाबी रखी हुई और कहा कि तुम कह रहे कि बाकी किले को खोल ही नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ चाबी से खुल सकते हैं और चाबियां तुमने कहीं छुपा के रखी, देखो ये तुम्हारे यहाँ की चाबियां हैं या नहीं। अब वो ऊपर वहां से पैगम्बर की हथेली पर उन्हें कुछ चाबियां नजर तो आ रही लेकिन फासला इतना ज्यादा, ये कैसे वो लोग मान लें कि ये असली चाबियां। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मान ही नहीं सकते, ये हमें बस हौसला बस करने نے جہنم ہمارے دل میں مایوسی پیدا کرنے کے لیے تم نے کچھ جھوٹی چابی ہمارے سامنے پیش کر دی. ہمارے دلوں کی چابی تو تمہیں مل ہی نہیں سکتی. پیغمبر نے کہا اچھا جو تمہارا اپنا کلید بردار یعنی وہ آدمی جن کے پاس تم نے چابیاں رکھوائی ان سے پوچھ لو کہ یہ چابیاں جو میرے ہاتھ کی ہیں یہ اصلی چابیاں ہیں یا نقلی چابیاں. ان لوگوں کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی چیکنگ کر کے آتے ہیں. لیکن ویسے انہوں نے جواب دیا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چابیوں تک پہنچے. انہوں نے کہا اس لیے کہ چابیاں ہم نے تھیلی میں رکھی اور تھیلی کو مضبوطی سے باندھ کے ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو ایک نامعلوم مقام کے کمرے کے اندر چھپا کے زمین کھود کے اس میں دفن کیا اور اس کمرے کے دروازے کو ہم بند کر کے آئے. اب یہ چابیاں جو پہنچی یا تو وہ سارے تالے توڑے گئے ہوں لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ کہ ایسی جگہ پہنچ جانا اتنی ساری چیزیں تھیلی تھیلی صندوق میں صندوق زمین میں زمین ایک کمرے کی کمرہ بھی ایسی جگہ کہ خود بدن کے سرداروں کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ صرف ان محافظوں کو جن کے پاس چابیاں. اور جس وقت واپس آئے تو سب کے سب یہ کہتے ہوئے واپس آئے کہ اے سرداراں نے بدل اس آدمی کی بات سچی ہے یہ چابی اصلی اس لیے کہ ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں وہ چابی نہیں ملی. اور عجیب بات کہ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس پر اسی طرح کفل لگا اس کفل کو توڑا نہیں گیا. ہم نے اپنی چابی سے اس کو کھولا. زمین کے قریب پہنچے تو زمین کو کھودا نہیں گیا زمین اسی طرح. زمین کو کھود کے سنجھو تھیلی نکالی تو تھیلی اسی طرح بندھی ہوئی وہی گرا اس کے اندر لگی ہوئی. لیکن جب ہم نے اس کو کھولا تو وہ تھیلی بالکل خالی. اور پھر وہ کہتے کہ ہم اس شخص کی رسالت کے قائل ہو گئے وہ کلمہ پڑھ لیتے. سرداراں نے بدل پوچھتے کہ آخر کیوں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد ایک اس کے اندر استعمال اور تم نے کلمہ کیوں پڑھا. کہا اس لیے کہ ہمیں ہمارے دل میں پہلے سے خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی جادوگر اس علاقے میں آ جائے اور جادو کے ذریعے سے یہ چابیاں وہاں سے نکلوا لیں. خیر اب آپ کو فطری مسئلہ تو معلوم کہ ہمارے فراج یہ کہتے ہیں کہ جادو میں کبھی حقیقت نہیں ہوتی. وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے نگاہوں کو اس میں حقیقت ہوتی ہی نہیں. خصوصاً آیت اللہ نے تو بڑی تفصیلی بحث کی تھی اس مسئلے پر. خیر لیکن اس زمانے کے کافر یہی سمجھتے تھے کہ جادو میں حقیقت. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے دل میں یہ خطرہ تھا کہ ہم نے تھیلی میں گرا لگائی ہے صندوق میں بند کیا ہے زمین میں دفن کیا ہے کمرے میں تالا لگایا کمرے کو سب سے چھپایا ہے لیکن اگر کوئی جادوگر آ گئے تو اپنے جادو سے وہ چابیاں نکال سکتا. تو خصوصیت کے ساتھ تمام چیزوں پر یعنی تھیلی پر صندوق پر کمرے کے قبل پر ہم توریت کی وہ آیتیں پڑھ کے آئے جو رد سحر کے لیے ہیں جس کے بعد کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا. توریت میں بھی کچھ ایسی آیتیں اور وہ آیتیں کہ جس کا ان لوگوں کو اس سے پہلے تجربہ ہو چکا. اس سب کے باوجود اس نے اس تھیلی میں سے ان چابیوں کو نکلوا لیا. جادو جادو ہو نہیں سکتا، کیونکہ توریت کی آیتیں سہیلی پر بھی پڑھی گئی، صندوق پر بھی پڑھی گئی، کمرے میں بھی پڑھی گئی، اور ظاہری اعتبار سے بھی یہ وہاں تک نہیں پہنچا، ورنہ کمرے کا تالا ٹوٹتا، ورنہ صندوق ٹوٹتا، ورنہ تھیلی کھلی ہوتی۔ ہم اس رسول کی رسالت میں ایمان لاتے، وہ کلمہ پڑھتے، ان کے کلمے بدر کے سرداروں کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیا، اور ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ آدمی ہمیں سچا نظر آ رہا۔ کیوں نہ عام علماء نے صرف اتنا لکھا کہ خیبر اور وادی قرا کی فتح کے بعد بدر کے سرداروں کا دل ٹوٹ گیا، حوصلہ جواب دے گیا، وہ ڈسکریج ہو گئے، آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن علامہ مجلسی ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے اس خصوصی روایت کو نقل کر کے یہ بتایا کہ خیبر کے سرداروں کے ہتھیار ڈالنے کی ایک وجہ اگر خیبر کی شکست، یہ بدر کے سرداروں نے ہتھیار ڈالے، ایک وجہ اگر وہ تھی تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی۔ سنا روایت کی کہ وہ لوگ ہتھیار ڈالنے پہ تیار ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی جانب سے پہنچ جا اللہ کے رسول ایک مرتبہ پھر اسی علم کو لیا، جو خیبر میں تو آپ سنتے کہ پیغمبر نے علم ہاتھ میں لے کے کہا کہ رجل کرار غیر فرار کو دوں، لیکن بدر کا قلعہ جب کھولا گیا، سرداروں نے دروازہ کھول، اس وقت بھی پیغمبر نے علم ہاتھ میں لیا، اور وہی جملے تقریباً کہے کہ آج میں یہ علم اس کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا، اور اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا۔ پھر نام بھی ہے کہ یکے بعد دیگرے کئی آدمی آگے بڑھے، وہاں پہ نام نہیں تھے، وہاں پہ تمنا تھی، یہاں پہ خود اشخاص آگے بڑھتے، اللہ کے رسول ہمیں دیجیے، پیغمبر کے جواب کا چپ ہو جاؤ، پیغمبر کے جواب کا بیٹھ جاؤ، پیغمبر کے جواب کا خبردار آگے نہ بڑھنا۔ یہ سارے جملے تاریخوں میں لکھے، اور آخر میں پھر ایک مرتبہ میرے مولا کو بلایا گیا، علم دیا گیا کہ تم جا کر بدر کے سرداروں سے مذاکرات کرو۔ میرا مولا گیا بدر کے سرداروں سے، وہ سارے معاملات طے کیے، اور اس کے بعد بدر پیغمبر اسلام کے قبضے میں آیا۔ اب یہاں پر متفق علیہ روایت شیعہ علماء کے درمیان، بلکہ بہت سے علماء اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا کہ جیسے ہی بدر کا علاقہ پیغمبر اسلام کے حصے میں آیا، فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے کہ دونوں مقامات میں اس کی تکرار، خیبر جیسے ہی علی کی تلوار سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا، جبرائیل پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اور وہ ساری گفتگو ہوئی جو تقریر نمبر 113 میں بیان کر چکا ہوں، وہ قوم لوط کا واقعہ بیان کرنا، وہ ضربت علی کو اپنے پر پہ لینا، وہ ساری بات۔ اور یہاں جیسے ہی بدر کا قلعہ علی کی وجہ سے فتح ہوا، وہاں علی کی تلوار سے خیبر فتح ہو رہا، اور یہاں علی نے مذاکرات کے میز کے اوپر اس واقعے بدر کو اپنے قبضے میں لیا، جبرائیل فوراً پیغمبر کے پاس آئے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت لے کر کہ اے رسول، خدا کا یہ حکم کہ وہی نازل ہو رہی، وہاں سے قربا حق کہو کہ جو دل قربا جو رشتے دار انہیں ان کا حق ادا کرو۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جبرائیل، پرورتگار عالم سے یہ بھی دریافت کر لے کہ وہ کون رشتے دار ہے جن کا حق ادا کیا جا رہا۔ ایک عجیب جملہ جبرائیل کی زبان سے، جو بہار کی 21ویں جلد اور حیرت القلوب کی دوسری جلد کے اندر علامہ مجلسی نے نقل کیا۔ اکثر مجالس میں بھی یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ باغ فتح کی پوری تاریخ کے دوران جب یہ جملہ آتا کہ پیغمبر نے باغ فتح کو لیا اور فوراً اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا، تو بعض لوگ اس واقعے کو اس انداز سے ٹھکراتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا رسول کیسے ممکن کہ وہ اپنے کسی رشتے دار کو دوسروں پر ترجیح دے، یہ رسول کی شان کے خلاف، کہ اگر ان کو کوئی چیز ملی تو وہ اپنی بیٹی کو عطا کر دے۔ اور اس کے بعد کچھ اتنے جذباتی جملے کہے جاتے کہ معاذ اللہ، رسول کی حکومت میں کوئی اقرابا پروری نہیں تھی، رسول کی حکومت کے اندر اپنے گھر سے بھرنے کا جذبہ نہیں تھا، یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول اپنی بیٹی کو فتح دیا؟ کوئی الگ بات کہ قرآن کی اس میں واضح آیت بھی، سورہ حشر کی ساتویں آیت کہ ماں ابا اللہ والا رسول ہی بنا قرآن، کہ یاد رکھ وہ چیز جو جنگ کے نتیجے میں حاصل وہ مجاہدوں کا حق، اور وما ابا اللہ والا رسول ہی بنا قرآن، اور ہر وہ چیز جو بغیر جنگ اللہ اپنے رسول کو دلوا دے کسی بھی بستی اور گاؤں والوں سے، وللہ وللرسول وللقربا، اس میں صرف اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، اور رسول کے رشتے داروں کا حق ہے۔ قرآن بالکل کلیئر ہے اس مسئلے کے اندر۔ اس قسم کے الفاظ آج کل بعض مورخین نے لکھ دیے کہ جی دیکھیے، یہ لوگ بدر کے مسئلے میں اتنی گمرہی میں مبتلا ہوتے کہ جو ہم حکومتوں پہ تہمت کا الزام لگاتے کہ وہ اپنے والوں کو گھر بھرا کرتی ہے اور اپنا پروری کرتی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول بھی ایسے ہی تھے معاذ اللہ۔ بھی کوئی علاقہ ملے والے شاہ والے رسول والے ذی القربا، اس میں کسی مسلمان کسی مومن کسی مجاہد کا حصہ نہیں، یا اللہ کو جائے گا یا رسول کو جائے گا یا رسول کے رشتہ داروں کو جائے گا، یہ نفس سری اپنی جگہ. لیکن اس کے علاوہ بھی اس مسئلے کا ایک پہلو اور وہ یہ کہ بدر کا علاقہ جیسے ہی ملا پیغمبر نے فوراً اپنی بیٹی فاطمہ کے نام اس کو تحریری صورت میں لکھ کے دے دیا. اور یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس واقعے کو ہم یوں پڑھیں، یہ اگر کہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کو دیا تب بھی نقش قرآنی سے بالکل صحیح عمل، لیکن اصل میں رسول نے اپنی بیٹی کو دیا ہی نہیں، رسول نے خدیجہ کی بیٹی کو دیا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا. ان دو جملوں میں فرق رسول اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے، رسول باغ فدق خدیجہ کی بیٹی کو دے رہے. اور بات بالکل کلیئر، بہت ہی واضح. چھوٹی سی مثال، ایک آدمی جب غربت میں تھا، ایک آدمی جب قابل کے عالم میں تھا، ایک آدمی جب بھیک مانگنے کے عالم میں تھا، کسی نے آ کر اس کو اس پر احسان کیا، اپنی دولت کو اس پہ خرچ کیا، اسے سہارا دیا، اس پر اتنا خرچ کیا کہ آخر تعلیم حاصل کر کے تبھی یہ قابل ہوا کہ کسی نے اس کو نوکری ملی، کوئی اس نے کاروبار شروع کیا. اگر ذرا بھی اس کے اندر شرافت ہوگی تو پہلی تنخواہ اس کو ملے گی، جو پہلی آمدنی اس کو حاصل ہوگی کہ سب سے پہلے اسے لے کے اپنے محسن کے گھر میں جائے گا. آج جو میں ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، آج جس منزل پہ میں پہنچا آپ نے مجھے بنایا ہے، چنانچہ میری پہلی تنخواہ میری پہلی آمدنی یہ آپ کے لیے ہے. جب اسلام فقیر تھا، جب اسلام غریب تھا، جب اسلام مستحق تھا، جب اسلام بےکس تھا، جب اسلام لاچار تھا، اس وقت خدیجہ طاہرہ آگے بڑھتی ہے اور اسلام کی حکومت کر رہی ہے، اسلام کی مدد کر رہی ہے. آج جب اسلام اس قابل ہوا، پیغمبر کا مسئلہ نہیں ہے خدیجہ کو اس احسان کے بدلے میں پیشکش کرنا ہے، خدیجہ نہیں ہے. اب خدیجہ کی بیٹی کے گھر میں اسلام چل کے جا رہا ہے، تو یہ رسول نے اپنی بیٹی کو فدق نہیں دیا. اگر نفس قرآنی سے رسول کی بیٹی بھی حقدار ہے، بلکہ خدیجہ طاہرہ کی بیٹی کو یہ حق دیا. اور یہی جملہ اس روایت کے اندر ہے، معصوم کی یہ روایت، اس سے علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ جیسے ہی واقع بدر مذاکرات کی بیس پر میرے مولا کی کامیابی کے بعد اسلام کے ہاتھ میں آیا، ابراہیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت لے کے نازل، وہ آج سے قرب حق کا ہو، اے رسول اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. تو پیغمبر نے سوال کیا کون رشتہ دار، تو کہا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ. یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ، یہ حدیث کا جملہ، یہ روایت کا جملہ، جسے علامہ مجلسی نے دو جگہ پہ نقل کیا. رسول کی بیٹی نہیں کہا، خدیجہ کی بیٹی فاطمہ جو اپنی ماں کی میراث پائے گی. یہ جملہ یعنی اصل میں باغ بدر خدیجہ کو مل رہا، اصل میں باغ بدر اسلام اس احسان کو یاد کر کے جو خدیجہ نے آج سے 15 سال 17 سال پہلے اسلام پر کیا تھا، اسے یاد کر کے اسلام اس آمدنی کو خدیجہ کے حوالے کر رہا. خدیجہ نہیں ہے تو وارث خدیجہ فاطمہ کو یہ باغ بدر کیا گیا. اب یہاں روایتوں میں یہ جملہ بنی اسرائیل کی آیت کسی موقع پہ نازل ہو، اے رسول اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق. اور جب رسول نے پوچھا کون رشتہ دار، تو سب کا نام نہیں آیا، خاص فاطمہ کا نام لیا گیا، خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے نام لیا گیا. حق طلب قرآن نے استعمال کر کے خدیجہ کے اس احسان کو یاد دلا دیا. اب اس کے بعد کچھ جملے اور ہیں روایت میں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. فاطمہ زہرا نے کہا بابا یہ میں لے کے کیا کروں، آپ کے ہاتھ میں بے شک مجھے مل گئے، آپ اس کے نظام کو چلائیے. کہا نہیں بیٹی، اسے اپنے اختیار میں لے. پھر جب رسول لکھ کر تحریر لکھ کر باقاعدہ تحریر تھی پیغمبر اسلام فاطمہ کے نام یہ تحریر لکھ کے تھی، فاطمہ نے پھر کہا بابا یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کا مسئلہ، تحریر کی کیا ضرورت، یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین مسئلہ. باپ اور بیٹے میں بھی اگر ڈیلی، شوہر اور بیوی میں بھی اگر کوئی معاملہ، یہ تو اتنے صبر کرنے والے ہوں کہ اگر بعد میں کسی وجہ سے ہمارا حق نہ ملا تو ہم صبر کر جائیں، لیکن اگر اتنے صبر کرنے والے نہیں ہے بعد میں تو ابھی سے اس کو تحریر میں لے کے آ جاؤں. اس وقت رسول نے تحریر میں لکھ کے اپنی بیٹی کو دیا، تو شہزادی کا جملہ ہے کہ بابا چلے، آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں تجھے لینا پڑے گا، میں نے لے لیا یہ باب خدر، مگر اس کے بعد تحریر. تو پیغمبر کا جملہ یہی تھا، بیٹی فاطمہ یہ تحریر آج کے لیے نہیں، یہ تحریر اس وقت تیرے کام آئے. اب اس کے بعد کچھ ایسے جملے ہیں پیغمبر کے بھی جسے بہت واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تحریر ایک ایسا وقت آئے گا جب تیرے بہت زیادہ کام آئے گی، جب اس باب بدل میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. اب اس کے بعد کے واقعات وہ پیغمبر کے انتقال کے بعد کے واقعات ہیں، اور ہمارا موضوع فی الحال سیرت رسول ہے، اس لیے ہم اپنے موضوع پہ واپس آ جاتے ہیں. باب بدر ملا اور اسی موقع پر فاطمہ کے نام تحریری صورت میں دے دیا گیا. اور یہ بھی عجیب بات کہ پیغمبر جہاں علی کو اور سلمان جیسوں کو اس کے اوپر گواہ بنایا، اس تحریر میں ان کو بھی گواہ بنایا کہ جو بات میں اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ تحریر شہزادی کے حوالے کی ہے. یہ بہرحال ہماری روایتوں میں تو بالکل واضح باب فدق اور فدق کے قلعے کا مسئلہ حل ہوا. اب اس کے بعد خیبر کے علاقے یہودیوں کی فقط چوتھی اور آخری بستی باقی بچی جس کا نام تھا قینا، لیکن ان لوگوں نے بھی فدق کی طرح بغیر لڑے ہوئے ہتھیار ڈال دیے اور وہ علاقہ بھی پیغمبر اسلام نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیا. خیبر فتح ہوا، وادی پورا فتح ہوئی، فدق کا علاقہ فتح ہوا، قینا کا علاقہ فتح ہوا. یہ چار علاقے یہاں پہ فتح ہو چکے. یعنی اس پورے علاقے کے اندر یہ قینا کا علاقہ، یہ وہی علاقہ جہاں پہ بہت پہلے حضرت ابراہیم سے بھی پہلے قوم عاد اور قوم سمود رہا کرتی اور خدا کا عذاب آیا تھا اور یہ علاقہ تباہ ہو گیا. تھوڑے سے یہودی اس کے اندر اتنا چھوٹا علاقہ کہ تاریخوں میں اکثر اس کو نظر انداز کر دیا گیا. اب یہ پورا علاقہ یہودیوں سے خالی ہو گیا، یہودیوں کی ساری قوت ختم ہو کے رہ گئی. فتح سے لے کے قیمہ تک یہ تقریباً 100 میل کا علاقہ ہے جس پہ یہودی چار ہوئے، یہ سب مسلمانوں کے حصے میں آ گئے. اور اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد عجیب بات، اب میں یہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن بہت اہم بات ہے، کہ جس کے بعد معصوم نے یہ کہا کہ شیطان کبھی توبہ کے ذریعے بھی انسان سے گناہ کھلوا دیتا ہے. توبہ تو اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی غلطی پہ آدمی نادم ہو جائے، لیکن کبھی توبہ کے اندر بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے آدمی کو بہکانے کو. اب ایک عجیب واقعہ پیش آئی جس کا ایک حصہ آپ کا سنا ہے، کہ فدق کی حالات میں آپ نے سنا کہ عام علماء جو لکھتے ہیں وہ تو سرسری بات کہ لشکر اسلام آیا، جیسے ہی لشکر اسلام کو دیکھا فدق والوں نے خود ہی جا کے پیشکش کر دی. مگر جو روایت اپنی آپ نے سنی کہ نہیں، فدق والوں نے پہلے لڑائی کا ارادہ کیا تھا، اسی سے مختصر یہ روایت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ ہے. روایت یہ کہ جس وقت فدق کے لوگ تیاری کرنے لگے کہ ہمیں لڑنا ہے، وہ نہیں کہ وہ ہتھیار ڈال رہے، مجھے روایت ابھی آپ نے سنی کہ لڑنے کے لیے تیاری کرنے لگے، تو فدق کے اندر ایک انتہائی مالدار یہودی کا جس کا نام تھا مرداس، سین کے ساتھ، سیوی سین کے ساتھ، بعض علماء اس کو مرداس پڑھا، مرداس یا مرداس، بہت ہی مالدار یہودی. وہ اپنے سارے مال و اسباب اور زر و جواہر و سونے اور چاندی کو لے کر ایک ٹیلے پر یہ چھوٹی سی پہاڑی پہ چلا گیا اور لشکر اسلام کو دیکھنے لگا. پیغمبر اسلام نے سید بن حارثہ، وہ شخصیت جو پیغمبر کے غلام تھے لیکن پیغمبر کے بیٹے کہلانے لگے، اور انہی کی طلاق یافتہ خاتون سے پیغمبر نے شادی کی، اور اس سال کے واقعات میں بھی جنگ موتا تو بیان آ رہا، اس میں یہ علمدار لشکر اسلام تھے اور شہید ہوئے. سید بن حارثہ کو ایک چھوٹا سا لشکر دے کے بھیجا اور کہا کہ ہم تو فدق والوں کا آمنے سامنے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، تم دیکھو کہ دلوں کے باہر جو بکھرے ہوئے یہودی ان کی نگرانی کرو اور دیکھو کہ اگر ان میں سے کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ کرو. خیر یہ زید بن حارثہ اپنا چھوٹا سا لشکر لے کے چلے. ان کے جوان بیٹے تھے اسامہ، تقریباً اس وقت 13-14 سال کی عمر ہوگی، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ. ان کی نگاہ مرداس پر پڑ گئی یا مرداس پر، دیکھا کہ وہ پہاڑی کے اوپر اور اس کے سارے غلام، اس کی کنیزیں، اس کا سارا مال و اسباب اس کے ساتھ. یہ ایک مرتبہ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پہاڑی پہ چڑھی. اس نے جو دیکھا کہ ایک مسلمان آ رہا تو فوراً اس نے کلمہ اسلام پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ اسلام پڑھتا. لیکن کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود اسامہ کی تلوار نہ روکی، اسامہ نے اس کا پیچھا کیا اور اسی پہاڑی پر اپنی تلوار سے اس کو قتل کیا. خیر جب خیبر کا پورا مسئلہ طے پا گیا، یہ فدق تھا، غلطی سے بار بار لفظ خیبر آ رہا، واقعات فدق کے بیان ہو رہے، جب فدق کا پورا مسئلہ طے پا گیا تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اسامہ کو بلایا اور کہا کہ اے زید کے بیٹے اسامہ، جب اس آدمی نے کلمہ اسلام پڑھ لیا اس کے بعد تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہے کہ اس نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. لشکر اسلام کو دیکھ کر اور میری تلوار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہوں. پیغمبر کا وہ جملہ انتہائی مشہور جملہ کیا ہے اسامہ, کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل کے بارے میں تو کہہ رہا, تجھے کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا تھا. اور فوراً سورہ نساء کی آیت نازل, سورہ نساء کی آیت, ولا تقتلوا لمن القى اليكم السلام ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. اے مسلمانوں خبردار, قتل تو بہت بڑی بات, قرآن کہہ رہا ولا تقولوا, خبردار اتنا بھی نہ کہنا, لمن القى اليكم السلام جو تمہیں سلام کرے اس سے اتنا بھی نہ کہنا کہ لست مؤمنا تو مومن نہیں. جو سلام کر دے اپنے اسلام کو ظاہر کر دے اس سے اتنا بھی نہ کہنا کہ تو غیر مومن, وہ جائیے کہ اس پہ تلوار اٹھا دے, وہ جائیے کہ اسے قتل کرنا. پیغمبر اسلام اس طرح سے اسامہ کو ڈانٹا اور قرآن کی آیت نازل. اب ذرا دیکھیں, اسامہ نے توبہ کر کہ آج کے بعد کوئی کلمہ پڑھنے والا میرے سامنے آئے گا میں اسے کبھی قتل نہ کروں گا. معصوم کا جملہ کہ ان کی یہ توبہ ان کے گناہ سے بھی زیادہ بہتر, اس لیے کہ اس کے بعد جب مولا کائنات کے زمانے میں وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے ان سے آ کر کہا کہ علی حق پر ہے یا علی کا دشمن, تو علی حق پر, تو کہا چلو لشکر علی, تھا نہیں وہ پیغمبر مجھے ڈانٹ چکے, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے خلاف ہم مجھے تلوار نہیں اٹھانا, جو اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتا. لیکن وہ توبہ وہاں پہ جو کی, لیکن کبھی توبہ آدمی کو زیادہ بڑی خرابی میں لے جاتی. اب یہ بہانہ کیا کر رہے کہ مجھے معلوم, مثلا جنگ نہروان خارجی علی کے مقابلے میں آ رہے, بے شک علی حق پر ہے وہ باطل پر, لیکن وہ کلمہ پڑھ رہے, کلمہ پڑھنے والا گویا رسول کے بھی سامنے آ جائے گا تو میں رسول کو قتل ہوتا دیکھ لوں گا لیکن اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا, تو قاتل رسول ہے. اس قسم سے بھی کبھی شیطان آدمی کو سیدھے راستے سے الٹے راستے پہ لے جاتا. یہ دلچسپ لیکن انتہائی اہم واقعہ, انتہائی اہم واقعہ بدر کے میدان میں پیش آئے. اب اس واقعے کا پیغام کیا, اس واقعے کا وہی پیغام جو آج کل اکثر جگہ میرے درس کا عنوان, کہ حدیث کے پورے مفہوم کو سمجھنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں, ہمیں مستحد, ہمیں مرضی کی ضرورت ہی اس لیے پیش آتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کا ترجمہ ہو جائے تو ہم خود بھی اجتہاد کر سکتے. ارے جو صحابی جن سے ڈائریکٹ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی, جو آمنے سامنے رسول سے حدیث سن رہے, جن کو تو وہ پرابلم بھی نہیں جو ہمیں اور آپ کو, ہمیں اور آپ تک جب روایت پہنچتی ہے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ معتبر روایت ہے یا کمزور روایت ہے. ارے وہ تو خود پیغمبر سے سن رہے پھر بھی حدیث صحیح ہونے کے بعد صحیح مطلب نہیں سمجھ پائے, اور اتنا غلط مطلب حدیث سے نکالا کہ رسول اور امام کے دشمن کے خلاف بھی میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تو دیکھیے حدیثیں سمجھنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے اور ہم نے سمجھ لیا. شیطان ہماری اور آپ کی اسی گمراہی سے فائدہ اٹھاتا اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحد کیا کام کرتا, مرجع کیا کام کرتا. یہی وجہ کہ اتنا عظیم مرجع, اس صدی کا اہم ترین مرجع اس دنیا سے رخصت ہوا, غیر وہ اس کا احساس کر گئے کہ کتنا عظیم مرجع. اور ہم اور آپ جو ہمارا مرجع, جو ہمارا رہبر, جو ہمارے لیے غیبت کے امام, امام کا نائب تھا, ہم نے اور آپ نے اتنی بھی توجہ نہ دی جتنے اپنے گھر یا اپنے دوستوں یا اپنے رشتے داروں میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو اس پر ہم توجہ دے دیا کرتے. یہ وجہ یہ تھی, ہمیں اب تک احساس نہیں کہ یہ مرضی اور مستحق کیا کام کرتے. خصوصیت کے ساتھ جب سے بعض دینی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہونے لگا, اب تو ہر شخص اپنے آپ کو فقیہ شہر اور مستحد عصر سمجھنے لگا کہ جی میں نے دو کتابوں کا ترجمہ پڑھ لیا. اور حالت یہ ہو گئی کہ اب اگر کسی کا ہوائی جہاز بھی ایران کے اوپر سے گزر جاتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شریعت میں فائنل اتھارٹی بن گیا, جو فتویٰ میں دے دوں آیت اللہ ہے کوئی کو بھی میں رد کر سکتا ہوں, امام خمینی کے خلاف بھی میں سامان کھول سکتا ہوں. وجہ یہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ خالی عربی پڑھ لینے کا نام نہیں ہے قرآن کو سمجھا. ایک عجیب فکر نکلی کہ اگر ہم نے عربی سیکھ لی تو پھر تو ہمیں کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں. سنات جس نے دیکھی جنون ہو رہا ہے عربی سیکھنے کا, بھائی عربی سیکھ کے آپ کیا کریں گے, عربی سیکھ کے تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی سے مسئلہ پوچھنے, پھر تو ہم خود دین کو سمجھ لیں. اور آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں, آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے, اب کلی اعتبار سے تو بات نہیں ہو سکتی, اکثریت کی بات کر حدیثیں, اور وہ اسی لیے زیادہ گمراہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سمجھ رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت کسی مجتہد, ہمیں کیا ضرورت کسی مرجع, ہمیں کیا ضرورت کسی فقیہ. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام؟ شراب حرام کہتے, شراب پیتے جاتے. ہمارے یہاں 1-2% آدمی آپ کو ملے گی جو شراب پی کر یہ کہیں کہ شراب حلال. زیادہ تر کہتے ہیں کہ بس وہ پرانا مسئلہ ہوگا, یہ حکم ہوگا, یہ بس اب عادت ہو گئی ہے یہ شراب پینا. عرب تھڑلنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ شراب حلال ہے اس لیے ہم پی رہے ہیں. عربوں کے اندر عورتوں میں جو بے حجابی اور بے پردگی آپ کو نظر آئے گی اپنے یہاں نہیں, اس لیے کہ کہتے ہیں ہم خود قرآن سمجھ لیں, نہ ہمیں مستحد چاہیے نہ ہمیں مرجع چاہیے. تو عربی سیکھ لینے سے دین نہیں آ جاتا, ترجمہ قرآن اور حدیث سے دین نہیں آ جاتا. خالی حدیث کا ترجمہ نہیں, حدیث کے اس مفہوم کو سمجھنا اتنی اہم بات کہ میں نے شاید 2 ہفتے پہلے 10-12 دن پہلے اسی ممبر آیت اللہ ہے کوئی کے چیلم کی مجلس میں عرض کیا کہ آیت اللہ ہے کوئی جیسا مرضی کہہ رہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا خدا سے یہ دعا مانگی ہے کہ خدا مجھے نور اشتہاد عطا کرے. وہ نور اشتہاد کیا؟ حدیثیں سمجھ لینا آسان, حدیثوں کا ترجمہ آسان, مگر حدیثوں کے مفہوم تک پہنچ جانا, ورنہ اسامہ جیسی غلطی ہو جائے گی کہ علی کا بھی دشمن کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ مرضی, یہ مجتہد کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا. راویوں کی بحث اپنی جگہ, وہ تو میں عرض کر چکا تھا 10 دن پہلے, راویوں کے مسئلے کو نکال بھی دیں, حدیث آپ کے سامنے اور پھر بھی حدیث کو سمجھنا, یہ خود ایک مہارت, یہ خود ایک لطف الہی, یہ خود پروردگار ہی کی طرف سے عطا کیا ہوا ہونا ہے. یہ پڑھنے لکھنے ترجمہ کرنے سے نہیں آیا کرتی. ہمارا جو مرجع اس دنیا سے گیا وہ عظیم ترین مرجع, اسی لیے کہا گیا کہ اس صدی ایسا فقیر, یعنی فقیر کا مطلب حدیثوں کو سمجھ کر فتوا دینے والا ایسا فقیر کوئی نہیں گزرا. شاید یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ اس صدی کے جتنے مجتہدین گزرے ان میں سب سے کلیئر فتوے آیت اللہ کوئی کے ہوتے. باقی مراجد آپ دیکھ لیں, اکثر جگہوں پہ ان کو احتیاط لگانا پڑتی. احتیاط کا مطلب یہ کہ مجتہد یہ اعلان کرے کہ مسئلہ مجھ پر واضح نہیں ہو رہا. اس صدی وقاحت کے اعتبار سے, علم فقہ کے اعتبار سے, حدیثوں کو سمجھنے کے اعتبار سے, فتویٰ دینے کے اعتبار سے میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. ساری فہرست میرے سامنے ہے کہ اس صدی میں کون سے مراجع گزرے. مجھے یہ بھی معلوم کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کی ناعلمی کا نتیجہ یہ کہ ان کو جوانی کے زمانے میں جو مرجع پسند آ جاتا, اب مرتے دم تک چاہتے تھے کہ اسی کی تکلیف کرے. چنا ہر مجتہد کے مرنے کے بعد اس کے مقلد تکلیف چھوڑ دیتے. آقا ابو الحسن اصفہانی ایک ایسی مشہور شخصیت بن گئی, ان کے بعد لوگوں نے تکلیف چھوڑ دی. ایسا تو مرجع نہیں ہو. ایک گروہ وہ تھا کہ جس کی جوانی آقا بروچردی کے دور میں گزری, انہوں نے آقا بروچردی کے بعد تکلیف چھوڑ دی. ایک گروہ ایسا تھا جس کو جوانی آقا مستنقیم کے زمانے میں ملی, انہوں نے ان کے بعد تکلیف چھوڑ دی. تو یہ ہر دور میں یہ مسئلہ رہا کہ اپنی جوانی کا مرجع لوگوں کو بہت پسند آتا, مگر میں اس صدی کے سارے مراجع کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں سب کی کتابیں اٹھائیے. اشتہاد کی, اشتہاد کا نور, اشتہاد کا ہنر, اشتہاد کا فن, احادیث کو سمجھنا اور ملانا آیت اللہ ہے کوئی جس مرتبے پر تھے ان سے پہلے جن مراجع کا میں نے نام لیا, یہ سب انتہائی قابل احترام, مگر ان میں فقاہت کے اندر اس مرتبے اور اس درجے میں نہیں. اور کہا یہ کہ آج کل کے وہ بچے جو 800 صفحے کی دنیات کی پہلی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم خود ایک اتھارٹی ہو چکے ہیں, اور اب نہ صرف یہ کہ ہم بغیر کسی مرجع کی زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں. کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ آؤ, عربی ہم کو آتی ہے ترجمہ, ہم بتا دیں گے کام خلاص ہو گیا, یہ کام تمام ہو گیا. خیر میرا موضوع کچھ اور تھا. سمنر ایک حدیث رسول کی وجہ سے یہ بات آ گئی تو میں نے واضح کر دیا. اور بس جس موضوع پر میں نے بحث کی اسی موضوع کے حوالے سے آج کی بات کو مکمل کروں, اسی موضوع کے حوالے سے آپ ہی میرے جملے. اور وہ یہ کہ جو ابھی میں نے کہا یہ بھی ایک غلطی ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے اور پھر ہو رہی ہے. اور وہ یہ کہ آقا اصفہانی کے بعد کچھ لوگ ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ کہا کہ ان کے بعد تقلید نہیں کرنا. یہ 1942 کو آ گیا. اور آقا بروچردی کے بعد کچھ لوگ اتنا ان سے متاثر کہ کہا کسی اور کی تقلید نہیں کرنا. یہ 1962 کو آ گیا. اور آقا حکیم کے بعد کچھ لوگ اتنے ان سے متاثر کہ کہا کسی کی تقلید نہیں کرنا. یہ 1970 کو آ گیا. اور امام خمینی کے انتقال کے بعد کچھ لوگ اتنے متاثر کسی کی تکلیف نہیں کرنا. یہ 1989 کا واقعہ. اور آج پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ ہے, کوئی بھی عظمت کو جنہوں نے نہیں سمجھا وہ تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر چکے. یعنی نہ سمجھا تو مطلب ان لوگوں کی طرف اشارہ جو ساری زندگی تہمتیں لگاتے ہیں, لیکن جنہوں نے عظمت کو سمجھ لیا ان میں سے بھی کچھ لوگ یہ غلطی کرنے جا رہے کہ جس سے ان کی آخرت پھر تباہ ہو سکتی. جب آیت اللہ ہے کوئی اتنا کہ وسیم مر جائے تو ان کے بارے میں کسی کی تکلیف نہیں کرنا. اس مجمع میں بھی کتنے چہرے نظر آ رہے کہ جن سے پوچھا جائے کہ آج کل آپ کا کیا عمل کرتی ہے بابا, کوئی کی تکلیف میں واقعی نئے مسئلہ پیش آئے گا تو کسی کو ڈھونڈیں گے. ارے آپ آگا کوئی کی تکلیف میں واقعی یہ باقی بھی آپ کس طرح سے, اس لیے آپ کو اجازت دی, اس سے آپ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی تو سب لوگ کہتے ہیں یہ نہیں چلتا. اگر آپ پوچھتے ہیں کہ تکلیف پر بھی باقی رہنا چاہے اور باقی رہنا چاہے تو زندہ مرنے سے ضرور پوچھنا پڑے, چاہے مرنے والا مستحق عظمت کی کتنی ہی بڑی منزل پہ کیوں نہ ہو, لیکن جو حکم شریعت ہے, جو اصول دین ہے, جو عقائد اسلامی وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں بنتے. شریعت حلال محمد ہو یا حرام محمد قیامت تک ناقابل تبدیلی. یہ غلطی امام خمینی کے انتقال کے بعد بھی ہم نے دیکھی. پوچھا آپ کسی تقلید میں کہا امام خمینی کی تقلید میں باقی, ٹھیک ہے باقی رہ سکتے لیکن پہلے آپ کو زندہ سے پوچھنا پڑے. اور ٹھیک ہے زندہ آپ کو اجازت بھی دے رہے مگر پھر بھی آپ کو پہلے زندہ کی تقلید میں جانا. اور یہی غلطی آپ کی بات ہو رہی, موقع ملا تو آئندہ منگل جب صحیح معنوں میں ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ مسائل بھی آئیں گے, آج تو صرف سرسری بات ہوگی تو اس مسئلے کو مزید واضح کروں گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کتنا ہی بڑا غم اور صدمہ کیوں نازل نہ ہو جائے, یہ حق اور اختیار نہیں کہ ہم اتنے زیادہ اس وقت شریعت سے بے خبر ہو جائیں کسی کی محبت اور عقیدت کے اندر. آغاز خود اتنا عظیم مرضی, ایسا عظیم فقیر میں نے مانا کہ نہیں گزرا اس صدی میں اور گزشتہ 30 سال میں علم حق کے اعتبار سے ان کی مثال نہیں. ایک صرف یہ عقیدت اور محبت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں انہیں کی تکلیف کرنا. آغاز کوئی اپنی تمام تر عظمت کے باوجود غیر معصوم کچھ بھی ہو جائے, بہرحال وہ امام معصوم کے مقابلے میں کچھ نہیں. جب امام معصوم کے موقع پر ہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ خبردار امام معصوم میں بھی ایسا نہ ہو کہ معصوم کی شہادت تمہارے ذہن کو اتنا تبدیل کر دے کہ تم اپنی شرعی ذمہ داری کھول جاؤ, وہاں پیغام دیا گیا کہ معصوم کے بعد بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ تو غیر معصوم, معصوم کے بعد اجازت نہیں ہے یہ تو پھر بھی ان کے لائق, اس آقا کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے یہ تو پھر بھی ان کے غلام, اور میدان کربلا جیسا واقعہ. اور شہادتیں چھوڑے, کربلا کی شہادت تو ایسی چیز ہے کہ اپنے انسانی کام نہیں کر سکتی, وہاں کو آدمی کو شریعت تھوڑی سہولت دے دیتی کہ حسین کا غم تو منا رہے. ہمارا آپ کا تجربہ کہ عاشور کے دن کبھی غم و علم کی کیفیت ہوتی کہ آدمی کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے ہیں, وہ کچھ دیر کے لیے دنیا سے غافل ہو جاتا. تو کربلا کا میدان جہاں خود یہ واقعہ پیش آ رہا وہاں تو شریعت کچھ نرمی دے دے کہ اتنی عظیم مصیبت نازل ہوئی, چلو یہ قرض ہے تو لینا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. جی نہیں, مصیبت اپنی جگہ, لیکن جس اسلام کے لیے حسین نے شہادت دی اسی اسلام کا تقاضا کہ اسی لمحے یہ سمجھو کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا. زینب کبرا کا وہ سوال کہ بیٹا سجاد تم میرے زمانے کے امام ہو, یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں, یہ کبھی سوال نہیں, یہ ایک بے خبری والا سوال نہیں ہے. دیکھیے عام طور پہ سوال کیا جاتا جسے نہیں معلوم وہ علم لینے کے لیے سوال کرتا, زینب کے سوال کا یہ مقصد نہ ہو سکتا ہے نہ تھا, بلکہ یہ صرف اس لیے تھا کہ سننے والوں کو یاد دلایا جائے کہ حسین کی شہادت کے بعد اب پہچانو تمہارا امام زمانہ کون. سجاد بیٹا تم میرے زمانے کے امام ہو, بتاؤ ہماری ذمہ داری کیا. وہ جملہ نہیں سننا تھا لیکن نہ بسرا, یہ سوال جواب کے لیے نہیں کیا گیا تھا, یہ سوال دوسروں کو یاد دلانے کے لیے کیا گیا. حسین جیسے امام کی شہادت, اس کے بعد بھی کہا گیا فوراً یہ پہچانو کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا. تو مرضی کے انتقال کے بعد حسین ترین مرضیوں بڑی مصیبتوں سے دنیا سے بڑی مصیبتوں کے درمیان مبتلا رہ کے دنیا سے گیا, مگر اپنی شرعی ذمہ داری پہچاننا. اور زینب کبرا نے بھی جو سوال کیا تو کیسے موقع پر یہ سوال کیا. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ مصیبتیں ایسی کہ انتہائی طاقتور اعصاب رکھنے والا انسان بھی اس وقت اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا. ایک مصیبت تو بیٹا مر رہا ہوں. یہ وہ منزل آتی ہے, یہ وہ منزل ہوتی کہ ایسا ہی طاقتور اعصاب والا نوجوان ہو, ایسا ہی طاقتور اعصاب والا شخص ہو. جوان بیٹے کی موت کو برداشت نہیں کر سکتا. اکثر میں مثال دیتا ہوں, یہ بہت ہی آپ کا دوست ہے کوئی ڈاکٹر, آپ کو زکام ہو گیا, آپ اس کے پاس اس وقت مسئلہ پوچھنے گئے کہ ڈاکٹر صاحب زکام کی دوا بتائیے. جب اس کا جوان بیٹا ڈیری اڑ رہا, اس کا وقت آخر آ گیا, ارے وہ کتنا ہی اپنے آپ پہ قابو پائے, لیکن پلٹ کے یہی کہے گا بھائی تمہیں کیا ہوا, دیکھتے نہیں میرا جوان مارا جا رہا, میرا دماغ کام نہیں کرتا کسی اور وقت آ جانا. اور دوسری مصیبت آگ, آگ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ کسی کو اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا. آپ کا کوئی دوست وکیل ہے, آپ کو جانا ہے قانونی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ وکیل صاحب یہ بتائیے کہ بڑا مسئلہ ہے, قانون کیا کہتا. ارے اگر وہ اپنے آپ اگر وہ چپ بھی رہے تو دنیا آپ کو دیکھ کر کہے گی تم کیسے انسان, دیکھتے نہیں اس کے گھر میں آگ لگی, اس کے گھر کی عورتیں آگ میں جل رہی, اس کے بچے آگ میں پھنس چکے, اس کا سارا گھر نظر ہاتھی چھو چکا, تم اس وقت قانون پوچھنے آ رہے. اب تیسری مصیبت ہوتی ہے سلسلہ, کسی علاقے میں سلسلہ جائے, ارے بائیں اپنی اولاد کو بھول جائے کرتی ہے سلسلہ, اتنی بڑی مصیبت ہے. لیکن ہمارا سلام ہو علی گڑھ فاطمہ کی اس بیٹی زینب کبرا پر جو ایک نہیں تینوں مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے, ایک نہیں اس کے گھر کے 18 ناشے کربلا کی جلدی سے جی بھر پڑے ہیں, ارے اس کے گھر کے سارے سینے آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں, ارے زمین کربلا میں زلزلہ ہے, ارے آندھیاں چل رہی ہے, ارے سورج کو گرہن لگ چکا ہے, مگر ہمارا سلام ہو علی گڑھ فاطمہ کی شیر دل بیٹی زینب کبرا کو, پہلے آ کر مسئلہ پوچھا, ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری یاد دلائی, اور پھر جب سید سجاد لے کر بھوپی اماں علیہ کنڈا بھی صحرا جنگل میں نکل جائیے, تو زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے جنگل میں نکلی, مگر کس طرح سے نکلی, مدینے میں کسی نے پوچھا سجاد سید سجاد آپ کا گھرانہ آخری خیمے سے کس طرح نکلا, سید سجاد کے ہاتھ میں تسبیح ہے, کہا ہے شخص اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے بکھر جائیں گے محمد کی اولاد کربلا کے میدان میں اس طرح بکھر کے رہے. اجرکم اللہ پروردگارا تجھے واسطہ حسین والے حسین خصوصاً زینب کبریٰ کے ان مصائب کا, ہم سب دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ